الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله آل الله واللعنة الدائمة على أعدائهم وأعداء الله من يوم عداوتهم إلى يوم لقاء الله. أما بعد، فقال الإمام حسين بن علي عليه السلام: أني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا ظالما ولا مفسدا، إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي، أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وأسير بسيرة جدي وأبي علي بن أبي طالب علیہ الصلاۃ والسلام. درود پڑھیے محمد والے. آپ تمام مومنین کرام، جوانان عزیز و بزرگان گرامی، جو اس ناگوار موسم میں دور و نزدیک سے یہاں پر تشریف لائے ہیں، سختی تحمل کی ہے، زحمتیں برداشت کی ہیں، اور اس عظیم محفل میں شرکت کی آپ نے، اپنے وجود سے اس مجلس کو آپ نے منور فرمایا. خداوند تبارک و تعالی آپ سب کو جملہ مومنین سمیت اپنے حفظ و امان میں محفوظ فرمائے. خداوند تبارک و تعالی آپ کی ان زحمتوں اور خلوص کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے انشاءاللہ. سید الشہداء علیہ السلام نے سفر کربلا میں مدینہ سے روانگی سے پہلے اپنے دست مبارک سے وصیت نامہ تحریر فرمایا اور اپنے بھائی محمد ابن حنفیہ کو سپرد کیا، جس کے کچھ الفاظ میں نے آپ کی خدمت میں سرنامہ سخن کے طور پر پیش کیے ہیں. امام علیہ السلام فرماتے ہیں: انی لم اخرج اشرا ولا بطرا. یہ لائٹ تھوڑی اوپر رخ کر دیں، اس کا آنکھ میں نہ پڑے. امام علیہ السلام فرماتے ہیں: انی لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا ظالما ولا مفسدا. میں شر پھیلانے کے لیے نہیں نکلا، ظلم پھیلانے کے لیے نہیں نکل رہا، فتنہ برپا کرنے کے لیے نہیں آ رہا، بلکہ میں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے آیا ہوں، اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے نکل رہا ہوں. میں چاہتا ہوں امر بالمعروف و نہی عن المنکر کروں، لوگوں کو معروف کی طرف دعوت دوں، معروف کا امر کروں اور منکرات سے روکوں. اور یہ راستہ جو میں نے اپنایا ہے، یہ میرے جد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت ہے، اور یہ میرے بابا علی امیر المومنین علیہ السلام کی سیرت ہے. اُرید ان آمر بالمعروف و انہا عن المنکر و اسیر بسیرت جدی و ابی علی ابن ابی طالب. خداوند تبارک و تعالی نے انبیاء کو بعنوان مصلح مبعوث فرمایا ہے، اور ائمہ اطہار کو بعنوان مصلح منصوب فرمایا ہے، اس لیے کہ امتیں جس طرح بنتی ہیں، سنورتی ہیں، اس طرح بگڑتی بھی ہیں. امتوں کے اندر اصلاح کا عمل بھی ہوتا ہے، فساد کا عمل بھی ہوتا ہے، اور اگر فساد پھیلانے والے فساد پھیلاتے رہیں، فساد کو روکنے والا کوئی بھی نہ ہو، اسی فساد کے نتیجے میں زمین بھی تباہ ہو جائے گی اور زمین پر بسنے والے بھی تباہ ہو جائیں گے اور امت بھی تباہ ہو جائے گی. اس لیے خداوند تبارک و تعالی نے مصلحین کو بھی ساتھ پیدا کیا ہے. جہاں پر خداوند تبارک و تعالی نے نظام بنایا اسلام کا، فساد پھیلانے والوں کو مہلت دی ہے خدا نے کچھ عرصے کے لیے، کچھ مدت کے لیے کہ وہ فساد پھیلائیں. شیطان نے خدا کی عزت کی قسم کھائی ہے کہ میں آدم کی اولاد کو بہکاؤں گا، آدم کی اولاد کو اسیر کروں گا۔ اس نے یہ کہا کہ لَأُغْوِيَنَّهُمْ، میں انہیں اغوا کروں گا، انہیں رائے حق سے دور کروں گا، اور ساتھ ہی یہ بھی اس نے کہا کہ لَأَحْتَنِكَنَّهُمْ، میں انہیں تحت الحنق ان کا، یعنی ان کے گلے میں پھندا ڈال کر ان کو فساد کے گلی اور کوچوں میں لے آؤں گا، اور اولاد آدم کو اس طرح رسوا کروں گا جس طرح اس کے اپنے گمان کے مطابق آدم کو سجدہ نہ کرنے کے نتیجے میں شیطان رسوا ہوا ہے۔ وہ آدم کا انتقام اولاد آدم سے لینا چاہتا ہے، آدم کا انتقام اولاد آدم سے لینا چاہتا ہے، بہکا کر اس کو، گمراہ کر کے اس کو، اور فساد اس کے اندر عام کر کے، فساد مچا کر۔ یہ مہلت ہے، خداوند تبارک و تعالیٰ نے اسے دی ہے۔ خدا ہر ظالم کو مہلت دیتا ہے کچھ عرصے کے لیے، اور قرآن میں بھی خداوند نے فرمایا، ظالمین کو بھی فرمایا کہ اس مہلت سے تم غافل نہ ہو جاؤ، دھوکے میں نہ آ جانا، اور مومنین کو بھی کہا کہ ہم نے اگر ظالمین کو مہلت دی ہے تو عدل الہی کے بارے میں شک نہ کرنا تم بھی، کہ یہ ہم نے مہلت دی ہے انہیں۔ کیوں مہلت دی ہے ظالمین کو؟ انما نملی لہم لیزدادوا اسما، اس لیے ہم نے انہیں مہلت دی ہے تاکہ یہ گناہ اور زیادہ کریں، اور زیادہ بگڑ جائیں، اور خدا ان کو رنگے ہاتھوں پکڑ لے۔ اس وقت خدا انہیں پکڑ لے جب ان کی نجات کی کوئی امید ہی باقی نہ رہے۔ لیکن دوسری طرف سے خداوند نے فرمایا کہ ہم نے ظالموں کو مہلت دی ہے تاکہ مومنوں کو پہچان سکیں ہم۔ اگر ظالم نہ ہو مومن نہیں پہچانے جا سکتے، اگر شیاطین نہ ہو مومنین نہیں پہچانے جا سکتے۔ یہ جہان بغیر شیطان کے بنایا جا سکتا تھا اور ظاہراً بڑا اچھا جہان ہوتا، لیکن حقیقت میں خراب ہو جاتا۔ اگر شیطان نہ ہوتا تو خالص اور ناخالص میں فرق معلوم نہ ہوتا، مومن اور فاسق میں فرق معلوم نہ ہوتا، مجرم گناہکار اور متقی میں فرق معلوم نہ ہوتا، اور خدا کی راہ میں مجاہدت کرنے والوں میں اور وہ جو اللہ کی راہ میں کچھ نہیں کرتے ان میں فرق معلوم نہ ہوتا۔ یہ نظام اللہ نے بنایا ہے، فساد پھیلانے والوں کو موقع دیا، مہلت دی انہیں کہ تم کچھ عرصہ فساد پھیلاؤ تاکہ یہ میں آزما سکوں کہ میرے بندوں میں میرا بندہ کون سا ہے، شیطان کا بندہ کون سا ہے۔ ہر زمانے میں خداوند تبارک و تعالیٰ نے ایسے ظالمین کو مہلت دی ہے عزیزان، لیکن ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ اگر ظالمین کو ہی مہلت دی جائے اور یک طرفہ کام ہو تو فساد زمین پر چھا جائے گا، زمین فاسد ہو جائے گی۔ لہذا دوسری طرف سے خداوند تبارک و تعالیٰ نے مصلحین پیدا کیے ہیں، یہ مصلحین پیدا کیے تاکہ ظالمین کا راستہ روکیں، تاکہ مفسدین کو فساد سے روکیں۔ لہذا ایک طرف صف مصلحین ہے اور ایک طرف جماعت مفسدین ہے۔ یہ مفسد کبھی اصلاح کے نام پر فساد کرتے ہیں، کبھی فساد کے نام پر فساد کرتے ہیں۔ جو فاسد اور مفسد فساد کے نام پر فساد کرتے ہیں وہ اتنے خطرناک نہیں ہیں، لیکن جو اصلاح کے نام پر فساد کرتے ہیں وہ زیادہ خطرناک ہیں۔ جو دھوکہ دے کر کہتے تو یہ ہیں کہ ہم اصلاح کر رہے ہیں، لیکن قرآن کہتا ہے کہ یہ فاسد ہیں، یہ مفسدین ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، جب انہیں کہا جاتا ہے کہ تم زمین پر فساد مت پھیلاؤ، یہ جواب دیتے ہیں انما نحن مصلحون، ہم فساد نہیں کر رہے، ہم تو اصلاح کر رہے ہیں۔ خداوند نے فرمایا کہ جان لو الا انہم هم المفسدون، یہی فساد پھیلانے والے ہیں، انہوں نے اصلاح کی نقاب اپنے چہروں پہ ڈال لی ہے، حقیقت میں فساد مچانے والے ہیں۔ اور ایسے ہی مفسدین کے ہاتھوں آج زمانہ فساد کا شکار ہو چکا ہے، جو اصلاح کے نام پر، جو ترقی کے نام پر، جو پیشرفت کے نام پر، جو تمدن کے نام پر، جو کلچر کے نام پر، جو ٹیکنالوجی کے نام پر بشریت کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، در حقیقت جتنی خیانت انہوں نے انسان کے ساتھ کی ہے اتنی انہوں نے نہیں کی جو فساد کے نام پر فساد مچاتے ہیں۔ اور یہی لوگ ظالم و ستمکار جو اتنا ظلم و فساد پھیلاتے ہیں کہ زمین کو تباہی کی حد تک پہنچا دیتے ہیں، اہل زمین کو ہلاکت کی حد تک جا پہنچا دیتے ہیں، ایسے میں خداوند تبارک و تعالیٰ نے نجات کی کشتی بنائی ہے. جب مفسدین فساد مچاتے ہیں, جب ظالم ظلم کرتا ہے, جب ستمکار ستم کرتا ہے اور ستم کر کے انسانیت کو ہلاکت کے کنارے تک لے جاتا ہے, اسی قوم اور اسی ملت کو اور اسی امت کو بچانے کے لیے خدا نے کشتی نجات بنائی ہے. اور اس کشتی نجات کو اپنے رسول کو حکم دیا کہ اپنے بعد اپنی امت کو کشتی نجات بتاتے چلے. رسول اللہ نے وہ کشتی نجات بتا دی. ان الحسین مصباح الہدا و سفینۃ النجات. حسین ہدایت کے چراغ اور نجات کی کشتی ہیں. حسین کشتی نجات ہیں. بڑا خوبصورت رباعی و شعر پڑھی برادر نے یہاں پر آپ کے سامنے, بہت عالی مضمون, کہ عیسیٰ ابن مریم کو خداوند تبارک و تعالیٰ نے مردے زندہ کرنے کا معجزہ عطا کیا اور عیسیٰ مردوں میں جان ڈال دیتے تھے, لیکن عیسیٰ تن کی موت میں جان ڈال دیتے تھے. جب انسان بدن کی موت مر جاتا تھا تو اس کی روح کا رابطہ بدن سے کٹ جاتا تھا. عیسیٰ کو خدا نے یہ معجزہ دیا کہ مرے ہوئے بدن کے اندر دوبارہ جان ڈال دیں, لیکن ابن زہرا کو خدا نے جو معجزہ دیا وہ مری ہوئی امتوں کے اندر جان ڈالنے کا. مریم مریم جیسی پاکیزہ خاتون کا فرزند تھا, اس لیے خدا نے مریم کو بھی اعزاز بخشا, ابن مریم کو بھی اعزاز بخشا. لیکن زہرا فخر مریم ہے, زہرا کی عظمت کے سامنے مریم بھی تسلیم ہے, اس لیے ابن زہرا کے پیچھے ابن مریم ادائے نماز کرے گا. آ کر جب ابن زہرا کا ظہور ہوگا, حضرت حجت کا ظہور ہوگا, تو ابن مریم اقتدا کرے گا آ کر ابن زہرا کے پیچھے. اس لیے ابن زہرا کو خدا نے یہ معجزہ عطا کیا. حسین کشتی نجات ہیں, امتوں کی نجات کی کشتی ہیں, اور نہ ایک امت کی, ہر امت کی نجات کی کشتی کا نام حسین ابن علی ہے. اس کشتی پہ آ کر بیٹھ جاؤ. حسین ابن علی نے راہ نجات بھی بتایا, کشتی بھی بتائی, اور اس کشتی کے اوپر سواری کا طریقہ بھی بتایا, اور کہا کہ اس کشتی سے سوار ہو کر تم نجات بھی پا سکتے ہو. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب فرمایا امت کو کہ انی تارک فیکم الثقلین, میں اپنے بعد تمہاری نجات کے لیے دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں, ایک کتاب خدا چھوڑ کر جا رہا ہوں اور ایک اپنی عترت و اہل بیت چھوڑ کر جا رہا ہوں, اور ساتھ یہ فرمایا کہ یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے, اور جب تک امت کا تمسک ان کے ساتھ رہا امت کبھی گمراہ نہیں ہوگی. جب تک قرآن و عترت کے ساتھ تمسک رہا, کس طرح سے قرآن و عترت کے ساتھ تمسک کریں؟ عترت کے بارے میں فرمایا کہ مسل و اہل بیتی کا مسل سفینت نوح, میرے اہل بیت کی مثال سفینہ نوح جیسی ہے, نوح کی کشتی جیسی ہے. نوح کی کشتی عزیزان نجات کی کشتی تھی, کہ جب پوری امتوں پر عذاب آ جاتا ہے جو کشتی کے نوح میں بیٹھ گیا وہ نجات پا جاتا ہے. جو کشتی کے نوح میں بیٹھ جائے, بیٹا نوح کا نہ بیٹھے وہ غرق ہو جاتا ہے, بیٹا نہ بیٹھے وہ غرق ہو جاتا ہے, لیکن ایک جانور اگر کشتی کے نوح پر بیٹھ جائے وہ جانور نجات پا جاتا ہے. ان کا سلبی بیٹا ہلاک ہو جاتا ہے. حسین بھی کشتی نجات ہیں, کشتی نجات, کہ جب امتوں کے ناؤ امتوں کی کشتی بمر میں جا پھنستی ہے, طوفانوں میں جا پھنستی ہے, طوفان جب امتوں کے اندر بحران پیدا ہو جاتے ہیں, وہاں پر بہت ساری کشتیاں آتی ہیں. کچھ تو ڈاکوؤں کی کشتیاں ہوتی ہیں, کچھ تجارت کی کشتیاں ہوتی ہیں. دیکھی ہوگی نا, ٹی وی پر تو دیکھا ہوگا منظر, اگرچہ یہاں سمندر نہیں ہے, کشتیاں نہیں ہیں جو نزدیک سے دیکھی ہوں, لیکن ٹی وی پر دیکھا ہوگا آپ نے منظر، خبروں میں سنتے رہتے ہوں گے کہ کشتیاں، کچھ تو ایسی کشتیاں ہیں جن کے اوپر سامان لادا جاتا ہے، کچھ ایسی کشتیاں ہیں جو تفریح کے لیے ہوتی ہیں۔ اگر آپ کراچی جائیں سمندر کے کنارے، وہاں کشتیاں کھڑی ہوتی ہیں، وہ گما اپنے اوپر بٹھا کے تھوڑی دیر راؤنڈ لگاتی ہیں سمندر کے اندر، آپ سے 100-150 روپیہ کرایہ لے کے اپنی جیب میں ڈال کے پھر آپ کو دوبارہ اتار دیتی ہیں ساحل پر آ کر۔ کچھ کشتیاں ہوتی ہیں سیر و تفریح کی، کچھ کشتیاں ہوتی ہیں تجارت کی، کچھ کشتیاں ہوتی ہیں ڈاکوؤں کی۔ ابھی سنتے ہیں آپ کے صومالیہ کے ڈاکو، خبروں میں آتا رہتا ہے نا کہ صومالیہ کے ڈاکو ساری کشتیوں کو، تجارتی کشتیوں کو لوٹ رہے ہوتے ہیں۔ جب بھی سمندر آ جائے، سمندر میں کشتیاں تو تیر رہی ہوتی ہیں، ہر کشتی سمجھ کر، اس پہ کشتی سمجھ کر سوار نہ تو ہوئیے، پہلے یہ دیکھو کون سی کشتی ہے، ہر کشتی میں مت چڑھنا، ممکن ہے یہ سیر و تفریح کی کشتی ہو، یہ سیر و تفریح کی کشتی ہو، انٹرٹینمنٹ کی کشتی ہو، تھوڑا سا آپ کو گھما کے ساحل سمندر پر واپس آ کر اتار کے صرف آپ کے جیب میں پڑے ہوئے پیسوں سے اس کو غرض ہے۔ انہیں پتا ہوتا ہے کہ آپ کے جیب میں پیسے ہیں، یہ پیسے کس طرح نکالیں، تھوڑی دیر تفریح کروانی ہے، تھوڑی دیر آپ کو تفریح کہلانی ہے، تھوڑے سے قصے سنانے ہیں، تھوڑی سی افسانے سنانے ہیں، تھوڑی سی داستانیں سنانی ہے، تاکہ کسی بہانے سے آپ کا پیسہ آپ کی جیب سے نکل کر کشتی کے مالک کی جیب میں چلا جائے۔ ان کشتیوں پہ نہیں بیٹھنا جو فقط تفریح کرواتی ہیں، اور تجارتی کشتیوں پہ بھی نہیں بیٹھنا کہ وہ آپ کو فروخت کر دیں گے جا کر، اور ڈاکوؤں کی کشتیوں پر بھی نہیں بیٹھنا کہ وہ ہلاک کر دیں گے آپ کو۔ اگر بیٹھنا ہے تو نجات کی کشتیوں پر بیٹھیں، نجات کی کشتیوں پر بیٹھیں۔ آج عزیزان امت مسلمہ کے اندر کشتیاں تو بڑی آ رہی ہیں، دعوت تو دے رہے ہیں کہ ہم آپ کو سواری دیتے ہیں، آپ اپنی قوم ہی کو دیکھ لیجئے، اپنے ملک کو دیکھ لیجئے، مملکت پاکستان کو دیکھ لیجئے، کئی کشتیاں پاکستان کے اندر اس وقت موجود ہیں، منڈلا رہی ہیں۔ حکومت ڈاکوؤں کی کشتیوں میں جا بیٹھی ہے، ہماری حکومت ستمکاروں کی کشتی پہ جا بیٹھی ہے، امریکہ کی گود میں جا بیٹھی ہے، اور قوم تاجروں کی کشتیوں میں جا بیٹھی ہے، قوم تاجروں کی کشتیوں میں جا بیٹھی ہے، جوان تفریح کی کشتیوں میں جا بیٹھے ہیں۔ لیکن رسول کیا فرما رہے ہیں کہ جب بھی تیرے ملک میں بحران آ جائے، تیرا ملک مشکل کا شکار ہو جائے، اس کو سرحدوں پر خطرہ لاحق ہونا شروع ہو جائے، اس کے اندر دہشت گردی پیدا ہونا شروع ہو جائے، اس کے اندر تفرقہ پیدا ہونا شروع ہو جائے، جب بھی تیرے زمانے میں یزیدیت کا دور دورہ آ جائے، تو نہ ڈاکوؤں کی کشتیوں میں بیٹھنا، نہ یزیدیوں کی کشتیوں میں بیٹھنا، نہ تاجروں کی کشتیوں میں بیٹھنا، نہ تفریح کی کشتیوں میں بیٹھنا۔ اگر بیٹھنا ہے تو حسین ابن علی کی کشتی میں بیٹھنا۔ ایسی کشتی ہے جو ڈوبتی نہیں ہے، ہرگز کبھی بھی نہیں ڈوبے گی، چونکہ اس کا ناخدا ایسا ہے، اس کا ناخدا ایسا ہے جو کبھی اس کو ڈوبنے نہیں دیتا، بلکہ یہ وہ کشتی ہے جو ڈوبتوں کو بچا لیتی ہے، جو ڈوبتوں کو بچا لیتی ہے۔ لیکن کس طرح عزیزان، اس کشتی کا نام کیا ہے، اس کشتی کا طریقہ کار کیا ہے جو حسین ابن علی نے امتوں کے نجات کے لیے کشتی بنائی ہے؟ رسول اللہ نے جس کو فرمایا ان الحسین مصباح الہدى وسفینۃ النجاۃ، حسین نجات کی کشتی اور چراغ ہدایت ہے، کہ اگر امت کے ہاتھ میں یہ چراغ رہا، کبھی اندھیرا نہیں ہوگا، کبھی تاریکی نہیں ہوگی، اور کشتی یہ رہی، یہ امت کبھی بھی ڈوبے گی نہیں، اس کشتی میں اس کو سوار ہونے کی ضرورت ہے۔ سید الشہداء خود فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے زمانے میں دیکھا کہ امت کے اندر فساد آ گیا ہے۔ فساد امت کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ یزید جیسا حکمران، یزید جیسا فاسد عنصر، یزید جیسا فساد کا مجسمہ، سید الشہداء نے یزید کے دربار میں، یزید کے گورنر کے دربار میں مدینہ میں، ولید کے دفتر میں جا کر جب اس نے کہا کہ شام سے خط آیا ہے اور آپ سے بیعت کا مطالبہ کیا جا رہا ہے، تو تو امام علیہ السلام نے بتایا کہ یزید کون ہے؟ یزید رجل فاسق، یزید ایک فاسق انسان ہے، سید الشہداء فرما رہے ہیں. قاتل النفس المحرمہ، یہ بے گناہ نفوس کا قاتل ہے، دہشت گرد ہے. شارب الخمر، یہ نشئی ہے، یزید نشئی ہے، یزید نشئی ہے. نشئی کا کبھی بھی تعلق حسین سے نہیں ہو سکتا. سید ساجدین جب قید سے آزاد ہو کر مدینہ آئے، روزہ رسول پر جو مرثیہ پڑھا، اس مرثیہ کے اندر جو درد بیان کیا وہ یہی تھا کہ اے نانا، جب ہمیں شام میں دربار میں لے جایا گیا، وہ سب نشہ پی کے بیٹھے ہوئے تھے. رسول کی بیٹیوں کو نشیوں کے دربار میں لے جایا گیا، معلوم نہیں کب رسول کی بیٹیوں کی جان چھوٹے گی نشیوں سے. یہ درد تھا سید ساجدین کا کہ نشہ پی کے بیٹھے ہوئے تھے. رجل فاسق، قاتل نفس المحرمہ، شارب الخمر، مولن بالفسق، کل مکل فاسق ہے. اور پھر فرمایا کہ مثلی لا یبایو الا مثلے، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. جو ایسا ہو، جو قاتل ہو، جو دہشت گرد ہو، جو ستمکار ہو، جو نشئی ہو، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. اور پھر فرمایا کہ جب امت یزید جیسے حکمرانوں میں مبتلا ہو جائے، فَعَلَى الْإِسْلَامِ السَّلَامِ، اس وقت اسلام کی فاتحہ پڑھ دو. کہ جب کسی امت کے اوپر یزید جیسے حکمران نافذ ہو جائیں، اگر ہو جائے ایسے حکمران، پیدا ہو جائیں کسی بھی قوم کے اندر، اس کا علاج کیا کرنا چاہیے؟ کہاں سے علاج شروع کرنا چاہیے؟ یزیدیت کا علاج کہاں سے کرنا چاہیے؟ سید الشہداء فرماتے ہیں یزیدی نظام کا علاج امتوں سے کرنا چاہیے، چونکہ اگر امتوں میں فساد نہ ہو، ان امتوں کے اندر کبھی فاسد حکمران مسلط نہیں ہوتے. اگر امتوں کی اصلاح ہو جائے، ان امتوں کے اندر فاسد حکمران حکمرانی نہیں کر سکتے. ایک واقعہ جو عامیانہ سا ہے، آپ نے سنا ہوا ہے اور سنایا ہوا بھی ہے، کہ حکیم کے پاس گیا مریض اور اس نے جا کر کہا کہ میرے پیٹ میں درد ہے. حکیم نے پوچھا کھایا کیا ہے، تو اس نے کہا کوئی معمولی چیز، روٹی کھائی، تھوڑی سی جلی ہوئی تھی، کچھ کچی تھی کچھ جلی ہوئی تھی، وہ میں نے کھا لی. تو حکیم نے علاج کے لیے سرما نکالا اور اس کی آنکھوں میں سرما لگانے لگا. اس نے کہا پیٹ درد تو میرے پیٹ میں ہے، سرما میری آنکھ میں لگا رہے. تو واقعی حکیم تھا، اس نے کہا کہ تیری آنکھ کا اگر علاج کر دوں، تیری آنکھ اگر دیکھنا شروع کر دے، کبھی بھی تیرے پیٹ میں درد نہیں ہوگا، چونکہ کھانے سے پہلے تو دیکھ لے کہ جلی ہوئی ہے نہ کھاؤں میں، اگر کچی ہے تو نہ کھاؤں. یہ آنکھ کا قصور ہے جو پیٹ میں درد محسوس ہو رہا ہے. تو دانا ایسے ہی کرتے ہیں عزیزان، دانا ایسے ہی کرتے ہیں کہ پیٹ میں درد ہو تو پیٹ میں ٹیکا نہیں لگاتے، پیٹ میں درد ہو تو آنکھ کا علاج کرتے ہیں. اسی طرح سے سید الشہداء نے کیا فرمایا کہ یہ یزید فاسق و فاسد و قاتل و شارب خمر، یہ جب ایک امت کے اندر مسلط ہو گیا، اس کے معنی یہ ہے کہ امت خراب ہو چکی ہے. اگر امت کے اندر خرابی نہ ہوتی، کوئی معاشرے، کسی معاشرے میں کوئی یزید پیدا نہ ہوتا، یہ امتیں مہلت نہ دیتی، یزیدیت کو سر اٹھانے کا مہلت نہ دیتی. لیکن جب امتیں ایک فساد میں مبتلا ہو جاتی ہیں، وہ فساد ہے لا تعلقی، وہ فساد ہے لا تعلقی. آپ کے سیالکوٹ کے ہی مفکر عظیم، وہ شخصیت عالمی آفاقی جس نے پوری دنیا کو بیداری کا پیغام دیا، انہوں نے یہ بیان فرمایا کہ جب امتیں لا تعلق ہو کر فقط اپنے ذکر و فکر میں مشغول ہو جائیں اور اپنی تقدیر سے غافل ہو جائیں، اپنے معاشرے سے غافل ہو جائیں، اپنی مملکت سے غافل ہو جائیں، ایسی امتوں کے اوپر یزید مسلط ہو جاتے ہیں کہ جب امتیں ذکر و فکر میں مشغول ہو جائیں اور جب امتوں کا مزاج ایسا بن جائے کہ انہیں پرواہ نہ ہو ہم پر کون حکومت کر رہا ہے، ہم پر کون ظلم کر رہا ہے، ہم پر کون ستم ڈال رہا ہے، جب تک ان کی نسبت وہ غافل رہیں گی کبھی بھی آسودہ سکھ کا سانس نہیں لے سکیں گی۔ اس لیے سید الشہداء نے یزید کی نابودی کا آغاز اصلاح امت سے کیا، اصلاح امت سے کیا۔ جب مکہ میں تشریف لے گئے سید الشہداء علیہ السلام، امت احرام باندھ کر حج میں مشغول تھی، سید الشہداء نے فرمایا کہ یہ حج کا وقت نہیں ہے، یہ حرم کے تقدس کو بچانے کا وقت ہے۔ لیکن امت غافل تھی اس خطرے سے، امت کو معلوم نہیں تھا، اس لیے فرمایا کہ میں امت کی اصلاح کے لیے نکلا ہوں، کس طرح سے اصلاح کروں گا؟ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے ذریعے، امر بالمعروف و نہی عن المنکر، جو فریضہ خداوند تبارک و تعالی نے فرد فرد کے اوپر ڈال دیا ہے، ہر فرد کے اوپر ڈال دیا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ امر بالمعروف واعظ و نصیحت کو نہیں کہتے عزیزان، سید الشہداء نے مقصد قیام اپنا امر بالمعروف بیان کیا، نہی عن المنکر بیان کیا، اور امر بالمعروف واعظ کرنے کو نہیں کہتے۔ واعظ کا حکم اللہ نے الگ دیا ہے، نصیحت کا حکم اللہ نے الگ دیا ہے، علماء کو امت کو واعظ کرنا چاہیے، امت کو نصیحت کرنی چاہیے، ناصحین کو نصیحت کرنی چاہیے امت کو، لیکن امر بالمعروف ہر فرد کی ڈیوٹی لگا دی، ہر آدمی کی، چھوٹے کی اور بڑے کی، عام کی اور خاص کی، عالم کی اور غیر عالم کی، سب کی خدا نے ڈیوٹی لگا دی، فریضہ مقرر کر دیا اور کہا کہ اسی امر کی وجہ سے تم خیر امت ہو۔ قرآن نے بہترین امت اپنے مخاطبین کو قرار دیا، رسول کی امت کو بہترین امت قرار دیا۔ کیوں بہترین امت قرار دیا؟ چونکہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے ہیں۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر فرد فرد کا فریضہ ہے، ہر فرد کو واجب ہے یہ فریضہ۔ سید الشہداء علیہ السلام نے اپنے خطبہ منا میں بیان کیا، خطبہ منا جو کربلا کے واقعہ سے ایک سال پہلے امام علیہ السلام نے، ابھی یزید برسر اقتدار نہیں آیا تھا، سید الشہداء علیہ السلام نے تمام علماء اسلام اور بڑی بڑی شخصیات کو حج کے موقع پر سرزمین منا پر، وادی منا میں اکٹھا کیا اور ایک خطبہ ان کے سامنے بیان فرمایا، اور یہ پہلے بیان فرمایا کہ آپ کو معلوم ہے کہ خداوند تعالیٰ نے علماء یہود اور سرکردگان یہود کو قرآن میں کیوں لعنت کی ہے؟ فرمایا اس کی لعنت کا سبب یہ ہے کہ ان کے سامنے لوگ منکرات انجام دیتے تھے، یہ علماء یہود انہیں روکتے نہیں تھے، ان کے سامنے معروف کو لوگ ترک کرتے تھے، یہ علماء انہیں معروف کی طرف تلقین نہیں کرتے تھے، اس لیے خداوند تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر لعنت کی ہے۔ پھر ساتھ ہی سید الشہداء نے فرمایا کہ امر بالمعروف ترک کرنے کے نتیجے میں، نہی عن المنکر ترک کرنے کے نتیجے میں جو لعنت خدا نے بنی اسرائیل اور یہود کے اوپر کی ہے، یہ فقط ان کے ساتھ مخصوص نہیں ہے، بلکہ ہر اس شخص کے اوپر یہ لعنت اللہ نے کی ہے جو بھی امر بالمعروف نہ کرے اور نہی عن المنکر نہ کرے۔ یہ حج کے موقع پر منا میں بٹھا کر ایک سال پہلے واقعہ کربلا سے سید الشہداء علیہ السلام نے یہ واقعہ، یہ امر بیان کیا، یعنی یزید کے خلاف ایک سال بعد قیام کیا، لا تعلق امت کے خلاف ایک سال پہلے قیام کیا، پہلے ان کے ساتھ قیام کیا، ان کے خلاف قیام کیا، اور یہ بیان فرمایا کہ جو بھی امر بالمعروف ترک کرتا ہے وہ لعنت جو اللہ نے قرآن میں کی ہے وہ اس کو بھی شامل ہوگی۔ امر بالمعروف یعنی امر کرنا، حکم دینا، نصیحت کرنا نہیں ہے، امر کرنا، امر یعنی آرڈر دینا، جس کو آپ عام بول چال کی زبان میں کہتے ہیں، جیسے باپ اپنے بیٹے کو حکم دیتا ہے، یہ حکم دینا امر ہے۔ اور نہی کرنا، نہی کرنا یعنی روکنا، مانے بننا، نہ کہ مشورہ دینا، مشورہ دینا نہی عن المنکر نہیں ہے، نصیحت کرنا نہی عن المنکر نہیں ہے۔ نہی عن المنکر کا مطلب کیا ہے؟ یعنی یہ غلط کام میں تجھے نہیں کرنے دوں گا، یہ غلط کام تجھے کرنے نہیں دوں گا۔ خوب اس کا ایک مرحلہ ہے کہ یہ بات کی بات ہے، آج نہیں بیان ہو سکتی، کہ کہاں سے شروع کرے انسان، زبان سے شروع کرے، دل سے شروع کرے، پھر قول سے شروع کرے، عمل سے شروع کرے، حتی نہی عن المنکر کا ایک عظیم مقام یہاں تک ہے کہ اگر کوئی منکرات سے نہیں رکتا اس وقت آپ اپنی طاقت بھی اس کے خلاف استعمال کر سکتے ہو. بعض مراحل البتہ حکومت کے ساتھ مربوط ہیں کہ اگر حکومت اسلامی ہو، حکومت دینی ہو، وہ بعض مراحل کو اجرا کرے گی، لیکن کچھ مراحل ہر فرد مومن کے لیے ضروری ہیں کہ آپ روکو، جہاں پر بھی منکر ہو رہا ہے اس کو روکو. سید الشہداء علیہ السلام فرماتے ہیں کہ منکرات کے درجات ہیں، منکرات کے درجے ہیں، رتبے ہیں، کچھ چھوٹے منکر ہیں، کچھ بڑے منکر ہیں. اگر کوئی سگریٹ پی رہا ہے اس کو روکو آپ. سگریٹ پینا منکرات میں ہے یا نہیں ہے؟ ہے نا منکرات میں، کیونکہ اوپر ڈبی کے اوپر لکھا ہوتا ہے خبردار تمباکو نوشی صحت کے لیے مضر ہے. یہ سگریٹ بنانے والے کو بھی پتا ہے کہ یہ غلط کام ہے. خوب، ایک باپ روکتا ہے، بچے کو روکتا ہے، سگریٹ مت پیو، نشہ مت کرو، یہ بھی ایک نہی عن المنکر ہے. لیکن منکرات کے درجے ہیں، کچھ منکرات ایسے ہیں جو انسان کی صحت خراب کرتے ہیں، کچھ منکرات ایسے ہیں جو انسان کی روح کو تباہ کرتے ہیں، کچھ منکرات ایسے ہیں جو انسان کے گھر کو تباہ کرتے ہیں، کچھ منکرات ایسے ہیں جو انسان کی پوری سوسائٹی کو تباہ کرتے ہیں، کچھ منکرات ایسے ہیں جو ہماری دنیا تباہ کرتے ہیں، کچھ منکرات ایسے ہیں جو ہمارا دین بھی تباہ کر دیتے ہیں، جو ہمارا دین بھی تباہ کر دیتے ہیں. نہی عن المنکر کا مطلب یہ، یعنی منکرات پر حساسیت دکھاؤ، حساس رہو. حساسیت دکھانا حیات کی علامت ہے، زندگی کی علامت ہے. جو شخص بھی حساسیت ظاہر کرتا ہے اس کے معنی یہ ہے یہ زندہ ہے، اور اگر حساسیت ظاہر نہ کرتا ہو اس کو ٹھوک بجا کے دیکھ لے وہ مر جاتا ہے. جیسے خدا نخواستہ بعضوں کا ایک ہاتھ یا پاؤں فلج ہو جاتا ہے، مفلوج ہو جاتا ہے، جب فالج ہوتا ہے اس کے ہاتھ کو آپ بے شک چوٹ لگائیں، سوئی چبوئیں، کانٹا چبوئیں، کچھ بھی حساسیت نہیں دکھاتا، عکس العمل نہیں دکھاتا وہ. اس کی معنی یہ ہو کہ اس ہاتھ میں موت آ گئی ہے، حیات ختم ہو گئی ہے. اگر انسان مر جائے اس کے بدن کے کسی جگہ بھی آپ چٹکی بھرے وہ حساسیت نہیں دکھاتا. سردی میں بھی اس کو کچھ محسوس نہیں ہوتا، گرمی میں بھی اسے کچھ محسوس نہیں ہوتا. لیکن زندہ انسان وہ ہے جو سردی کو بھی محسوس کرتا ہے اور گرمی کو بھی محسوس کرتا ہے. بس جو محسوس کرے، احساس رکھتا ہو، اس کے معنی یہ ہے کہ وہ زندہ ہے، اور اگر احساس نہ رکھتا ہو اس کے معنی یہ ہے کہ یہ مر گیا ہے، یہ مردہ ہو گیا ہے. تو سردی اور گرمی پر حساسیت رکھنا یہ بھی زندگی ہے، لیکن یہ فقط انسانی زندگی نہیں، حیوانی زندگی بھی ہے، کیونکہ جانور کو بھی گرمی لگتی ہے، جانور کو بھی سردی لگتی ہے. آپ دیکھیں بھینسوں کو گرمیوں میں جا کر چھپڑوں میں، جوڑوں میں نہاتی ہیں، جا کر اپنے آپ کو ٹھنڈا کرتی ہیں. اس کی معنی یہ ہوئی کہ بھینس کو بھی گرمی محسوس ہو رہی ہے، اور سردی جب آ رہی ہو تو پھر پانی میں نہیں اترتی، چونکہ اس کی معنی ہے کہ اس کو بھی ابھی سردی لگ رہی ہے. فقط سردی اور گرمی محسوس کر کے اپنی حیات ثابت کرنا، یہ حیات انسان کی بھی ہے، حیوان کی بھی ہے، یہ جانور کی زندگی ہے، جانور کی حیات ہے. لیکن ایک حیات خدا نے انسان کی بنائی ہے، اور بھینس کے اندر وہ حساسیت موجود نہیں ہے. بھینس کے سامنے اگر کوئی جانور غلط کام کر رہا ہو بھینس کی بلا سے، کرتا ہے کرے، نہیں کرتا نہیں کرے. اگر بھینس کے سامنے کٹا کسی کے کھیت میں چلا جائے بھینس کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی. بھینس کے سامنے بیل غلط کام کرتا رہے اس کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی. بھینس کے سامنے گائے غلط کام کرتی رہے اس کو کوئی کام سرکار نہیں ہوتا. اس لیے کہ بھینس کو حساسیت فقط ٹھنڈی اور سردی، ٹھنڈی اور سرد ہوا کے اوپر خدا نے پیدا کی ہے، لہذا اس کو موسم کے اندر حساسیت ہے. لیکن خدا نے انسان کو عقل بھی دی ہے، عقل دے کر دل بھی دیا ہے، دل و عقل دے کر یہ بتایا ہے کہ تیرا احساس بھینس سے بڑھ کر ہونا چاہیے، تیرا احساس جانور سے بڑھ کر ہونا چاہیے. کہ جانور کو ٹھنڈا موسم اور گرم موسم معلوم ہو جاتا ہے تو تیری حساسیت اس سے بڑھ کر ہونی چاہیے. تجھے اپنے معاشرے کے اندر منکرات پر بھی حساسیت ہونی چاہیے، معروف پر بھی حساسیت ہونی چاہیے. اگر تیرے سامنے کوئی غلط کام کرتا ہے تو تو بھی بھینس کی طرح دونا ہلا دے، اور تو بھی بھینس کی طرح چرنے میں نہ مشغول رہے، بلکہ چھوٹا سا بھی فساد ہے اس کے اوپر حساسیت دکھا، بڑا فساد ہے اس کے اوپر حساسیت دکھا. اگر حساسیت حیات کی علامت ہے تو حساس منکرات کے درجے ہیں، اگر چھوٹا منکر ہے چھوٹی حساسیت دکھاؤ تو جتنی حساسیت دکھاؤ گے اتنی انسانیت ہے، جتنا بڑا منکر ہوگا اتنی بڑی حساسیت کی ضرورت ہوگی، اور جتنی بڑی حساسیت دکھائیں گے اتنا بڑا انسان ہوگا وہ۔ اب آ کر دیکھ لیجئے کہ منکرات کس سطح سے شروع ہوتے ہیں، کس سطح تک ہوتے ہیں۔ اگر ایک شخص اپنے گھر کے اندر منکرات نظر آ رہے ہیں، اس کو ٹی وی پر منکرات نظر آ رہے ہیں، کیبل پر منکرات نظر آ رہے ہیں، گھر میں تعلقات میں منکرات نظر آ رہے ہیں، لیکن وہ نہیں بولتا، اس کی معنی یہ کہ یہ مرا ہوا ہے، یہ لاش ہے اس گھر کے اندر، اس کو نہ منکرات کا احساس ہو رہا ہے نہ اس کو فساد کا احساس ہو رہا ہے۔ اگر اپنے محلے میں باہر آتا ہے، دیکھتا ہے جوان فساد کر رہے ہیں، لوگ فساد میں مبتلا ہیں، اور اس کو وہ فساد نظر نہیں آتا، تو یہ گلی میں زندہ انسان نہیں گھوم رہا، ایک لاش ہے جو گلی میں گھوم رہی ہے۔ اسی طرح اگر اپنے ملک کے اندر دیکھتا ہے کہ فساد پھیل چکا ہے، تفرقہ پھیل چکا ہے، دہشت گردی پھیل چکی ہے، اور یہ اس کے اوپر حساسیت نہیں دکھاتا، تو اس ملک کے اندر یہ مرا ہوا انسان، یہ لاش ہے جو زندگی بسر کر رہی ہے۔ اور اگر دیکھتا ہے اس دنیا کے اوپر یزیدیت چھائی ہوئی ہے اور اس کے اندر اس کو کوئی حساسیت نہیں ہوتی، تو معلوم ہوا اس دنیا کے اندر لاشیں گھوم رہی ہیں۔ یہی سے اگر حیات کا درجہ ہمیں معلوم ہو گیا، تو اب آئے دیکھیں کہ سید الشہداء کس طرح امتوں کو حیات عطا کرتے ہیں، کس طرح یہ ابن مریم مری ہوئی امتوں کے اندر حیات پیدا کرتا ہے۔ کیا کہتا ہے کہ اگر تم نے زندگی کا ثبوت دینا ہے، کشتی نجات ہے حسین اور مسیحا ہے امتوں کی زندگی کا، کس طرح حسین امتوں کو زندہ کرتے ہیں، کہ جب تمہارے معاشرے کے اندر سب سے بڑا منکر یعنی ظالم حکمران آ جائے، ستمکار آ جائے، تمہاری زمین کے اوپر یزیدیت کا سایہ پھیل جائے، تو اس وقت چپ کر کے گھروں میں نہیں بیٹھنا، بلکہ کمر باندھ کر سر پہ کفن باندھ کر یزیدیت کے خلاف میدان کربلا میں آ جانا ہے۔ حسین کے نام سے لرزتا ہے۔ آج بھی دنیا میں دیکھ لیں آپ نگاہ اٹھا کر، دنیا میں بڑے بڑے مسلمان موجود ہیں، بڑے بڑے مسلمان ملک موجود ہیں، اور بڑے بڑے مسلمان ممالک کے بڑے بڑے سربراہان اسلامی موجود ہیں، موجود ہیں یا نہیں ہیں؟ موجود ہیں۔ لیکن اسی یزید نے فلسطین کے اندر غزہ کا محاصرہ کر کے اس زمانے کی کربلا برپا کی، اس زمانے کی کربلا برپا کی۔ 57 اسلامی ملک اس زمین دھرتی کے اوپر موجود ہیں، جن کے پاس تیل کی ثروت موجود ہے، پٹرولیم کی دولت موجود ہے، جن کے پاس بڑی بڑی فوجیں موجود ہیں، جن کے پاس بڑے بڑے اسلحے کے ڈیپو موجود ہیں، یہ سب موجود تھے اس زمین کے اوپر، لیکن یہ یزید کسی سے ڈرتا نہیں تھا۔ کیوں نہیں ڈرتا تھا؟ چونکہ اس نے ان بازوؤں کو آزمایا ہوا تھا، اسے معلوم تھا یہ کس پانی میں ہے۔ اگر ڈرتا تھا فقط تو ایک ہی نام سے ڈرتا تھا، اور وہ نام تھا حزب اللہ کا۔ حزب اللہ سے کیوں ڈرتا تھا؟ چونکہ حزب اللہ کے ہاتھ میں پرچم حسین ابن علی تھا۔ اور یہی پرچم فلسطین مدت سے قبلہ اول مسلمین کا یزید کے قبضے میں، ساری دنیا اسلام تماشائی، تماشا دیکھ رہے ہیں، اور جب بھی اس یزید سے کوئی ٹکر لینے کی کوشش کی، مزید اپنا علاقہ اس کو دے دیا، قبضے میں کروا بیٹھے۔ لیکن پہلی دفعہ فلسطین کے اندر دیکھا ایک اور حماسہ خلق ہوا، ایک کارنامہ خلق ہوا، تاریخ نے رخ بدل لیا کہ ایک چھوٹی سی جماعت حماس کے نام سے، حماس سب اہل سنت ہیں، حماس فلسطین کے اندر سب اہل سنت ہیں، یہ حماس چھوٹی سی جماعت مومنین کی اور مسلمین کی، اس کا محاصرہ کیا، ایسے ہی جیسے کربلا کا محاصرہ کیا، محاصرہ کر کے ان کے پاس نہ غذا پہنچنے دی، نہ پانی پہنچنے دیا، نہ دوا پہنچنے دی، نہ کوئی سامان پہنچنے دیا۔ مہینوں کے محاصرے کے بعد پھر انہوں نے فضا سے ان کے اوپر بم برسانا شروع کر دیے، پھر اس کے بعد انہوں نے اپنی فوجیں غزہ کے اندر داخل کر دی، سب کچھ کر لینے کے بعد 1400 لاشیں گرا دی وہاں پر بے گناہ انسانوں کی، لیکن حماس کو تسلیم کرنے پر مجبور نہیں کر سکے۔ حماس سے ایک ہی مطالبہ تھا کہ یزید آج کے زمانے یعنی اسرائیل کو قبول کر لو، ایک مملکت کے طور پر مان لو، لیکن حماس نے ایک ہی جواب دیا کہ ہم جیسے کبھی بھی اسرائیل جیسوں کو قبول نہیں کر سکتے۔ یہ درس کہاں سے لیا تھا؟ حماس نے یہ درس کربلا سے لیا تھا۔ حماس کے معلم کا نام حزب اللہ تھا، اور حزب اللہ کے معلم کا نام خامنئی ہے۔ خامنئی نے یہ درس کہاں سے لیا؟ حسین ابن علی سے لیا تھا۔ دنیا کو یہ بتا دیا کہ اگر عزت سے جینا ہے تو ایک ہی نام تمہارے لیے ہونا چاہیے، راہبر و رہنما، اور وہ نام حسین ابن علی کا نام ہے۔ مدتوں سے کرتے ہیں ہم، لیکن راہ حسین اگر چل پڑے، راہ حسین ابن علی پہ اگر چل پڑے، اختیار کر دیں اس راستے کو بھی جس کو بھی مل جائے۔ شیعہ فخر کرتا ہے کہ ہم نام حسین ابن علی لیتے ہیں، نام حسین ابن علی لیتے ہیں۔ شیعہ نام تو لیتا ہے، لیکن جس دن اس نام کے ساتھ ساتھ حسین کا راستہ بھی اس کو مل گیا، اس دن شیعہ کا نام حزب اللہ ہو جائے گا۔ اور سنی محبت تو کرتا ہے حسین ابن علی سے، تمام اہل سنت محبت رکھتے ہیں حسین ابن علی سے، آل رسول سے وہ شدید محبت رکھتے ہیں، بلا شک و ریب محبت رکھتے ہیں، لیکن جس دن سنی کو محبت حسین کے ساتھ ساتھ راہ حسین مل گئی، وہ سنی حماس بن جائے گا۔ اور دنیا منتظر رہے کہ یہ ہر سرزمین پر ہوگا، ہر سرزمین پر، ہر سرزمین کا شیعہ حزب اللہ ہو جائے گا، اور ہر سرزمین کا سنی حسین ابن علی کا پیروکار حماس ہو جائے گا۔ اور جس دن شیعہ و سنی دونوں بیدار ہو گئے، اس دن مملکت پاکستان سے یزید باہر ہو جائے گا۔ یزید کے ظالموں کے چیلوں نے اس مملکت پر جو ظلم کیا، پاکستان کے اوپر جو ستم کیے، جو ظلم کیا، پوری دنیا میں اس کو عبرت کا نمونہ بنا دیا۔ انہیں معلوم تھا کہ پاکستان کے اندر شیعہ و سنی یہ بیدار نہ ہونے پائیں، آگاہ نہ ہونے پائیں، متحد نہ ہو جائیں، اس لیے کہ جہاں بھی یہ دونوں بیدار ہو جائے، متحد ہو گئے، ظالم کا ٹھکانہ نہیں ہوگا وہاں پر، یزید آشیانہ نہیں بنا سکتا۔ اس لیے انہوں نے بہت بڑا ستم کیا، شیعہ و سنی کے نام سے تفرقہ پھیلانے کی کوشش کی۔ عزیزان، دو بیوقوفوں نے، دو قسم کے بیوقوفوں نے پاکستان کو تباہ کیا ہے، ایک سیاسی بیوقوفوں نے اور ایک مذہبی بیوقوفوں نے۔ سیاسی بیوقوفوں نے ڈالر لے کر ملک بیچ دیا، ڈالر لے کر دہشت گرد پیدا کیے اور مذہبی بے وقوفوں نے مذہب کا نام لے کر مسلمانوں کو ایک دوسرے کا دشمن بنایا. اب وقت آ گیا ہے کہ اقلاء میدان میں آئے، عقل مند میدان میں آئے، حسین ابن علی سے محبت رکھنے والے میدان میں آئے، شیعہ بھی میدان میں آئے، سنی بھی میدان میں آئے، تاکہ یہ ملک بھی بے وقوفوں سے بچا لے اور یہ دین بھی بے وقوفوں سے بچا لے. اتحاد کا وقت، وحدت کا وقت، محبت کا وقت. محبت دلوں کو قریب کرتی ہے، محبت بدنوں کی قربت کا نام نہیں، دلوں کی قربت کا نام ہے. دل ایک ہو جائیں. کیوں دل ایک ہو جائیں؟ اس لیے کہ جب تیرے بھی دل میں حسین ابن علی ہے، میرے بھی دل میں حسین ابن علی ہے، جب دونوں کے دل میں حسین ہے تو حسین تو ایک ہے. حسین کی محبت کا اثر یہ ہے کہ دو انسان بھی ایک ہو جاتے ہیں، دو فریق بھی ایک ہو جاتے ہیں جن کے دلوں میں یہ محبت موجود ہو. حسین ابن علی اس لیے کشتی نجات ہے کہ انسان کو راستہ دکھاتا ہے. اپنے زمانے کا منکر سمجھو، اپنے زمانے کے یزید کو سمجھو، اپنے زمانے کے یزید کی یزیدیت کو سمجھو، اس کے ظلم و ستم کو سمجھو. وہ کیا ستم ڈھا رہا ہے؟ یزید نے یہ ستم ڈھانا شروع کیا، انکار کر دیا وحی کا، انکار کر دیا فرشتے کا، انکار کر دیا کتاب کا، انکار کر دیا رسول کا، رسالت کا، اور یہ کہا کہ بنو ہاشم نے معاذ اللہ ڈھونگ رچایا ہے، بنو ہاشم نے ڈھونگ رچایا ہے. آج وہی یزیدیت دوبارہ زندہ ہوئی اور آ کر دینی مقدسات کو پائمال کر رہے ہیں اور کروا رہے ہیں اور کہتے کیا ہے کہ دین کچھ بھی نہیں ہے، یہ علماء نے ڈھونگ رچا رکھا ہے. جو بھی جس کی زبان سے یہ جملہ نکلے سمجھ لو وہ نسل یزید سے ہے، جس کی زبان سے یہ جملہ نکلے سمجھ لو وہ نسل یزید سے ہے. اور یزید کا مقابلہ کرنے کے لیے حسین ابن علی کا نام ہے، حسین ابن علی کا پرچم ہے، حسین ابن علی کا راستہ ہے. حسین ابن علی نے اپنا سب کچھ قربان کر کے دین رسول کو بچا لیا، دین خدا کو بچا لیا. عزیزان صرف اس لیے نہیں بچایا کہ میں ایک تنہا مارا جاؤں اور باقی قیامت تک صرف مجھے روتے رہے، بلکہ اس لیے اپنا سر کٹایا کہ کبھی دین اس طرح سے بھی بچایا جاتا ہے. اس طرح سے سر کٹایا کہ بتایا کہ اگر تمہارے زمانے میں یزیدیت پیدا ہو جائے تو اس یزیدیت کو روکنے کا طریقہ کیا ہے، اس یزیدیت کو روکنے کا طریقہ کیا ہے. حسین مارنے کا ڈنگ نہیں سکھاتے، مرنے کا ڈنگ سکھاتے. اور جس امت کو مرنا آ جائے اسے کوئی نہیں مار سکتا، اسے کوئی نہیں مار سکتا. جنہیں مرنے کا طریقہ آ جائے وہ موت کو مار دیتے ہیں، موت ان سے فرار کرتی ہے، موت ان سے عاجز آ جاتی ہے. عزیزان آیا کربلا میں شہداء مر گئے، اگر مر گئے تھے تو آج ہم یہاں بیٹھے کیا کر رہے ہیں؟ مرے ہوں گے تو کوئی نام نہیں ہوتا، ان کا تو نام بھی مر جاتا ہے. لیکن آج پوری دنیا کے اندر حسین ابن علی کا نام زندہ، انصار حسین کا نام زندہ، اہل بیت حسین کا نام زندہ، اور اولاد حسین کا نام زندہ ہے. انہوں نے مار کر موت کو مار دیا، لیکن وہ جو خوش ہو رہے تھے کہ ہم نے انہیں مار دیا، آج ان کا نام بھی گالی بن گیا ہے، آج ان کا نام بھی لعنت بن گیا ہے. آج بہت سارے کوشش کرتے ہیں نام یزید کو دوبارہ زندہ کرے، اس پلید کے چہرے سے پلیدی دھوئے، لیکن یزید اس کتے اور خنزیر کی طرح کی نجاست ہے کہ نجاست اس کی ذات بن چکی ہے. جو آج یزید کو دھوئے گا وہ خود یزیدیت میں مبتلا ہو جائے گا. کم ہے، اذان کا وقت قریب ہے. سید الشہداء علیہ السلام نے جو کچھ بساط میں تھا، جو کچھ اللہ نے دیا تھا، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ، خدا کا فرمان ہے مومن وہ تقی وہ ہیں جو کچھ ہم نے دیا ہے اسے راہ خدا میں پیش کر دیتے ہیں، جو کچھ ہم نے دیا ہے۔ حسین کربلا میں جب سب کچھ راہ خدا میں انفاق کر کے جب تنہا رہ گئے، جب تنہا رہ گئے، عالم غربت آ گیا، ندا دی یا فرسان الحجا، میرے شیروں کہاں سو گئے وہ، جب بالکل تنہا رہ گئے، خیمے میں آئے، آ کر دیکھا کہ خدا کا دیا ہوا ایک چھوٹا سا رزق ابھی باقی ہے خیمے کے اندر، رباب کی گود میں دیکھا اللہ کا دیا ہوا رزق ابھی چھوٹا سا باقی ہے، چھ ماہ کا شیرخوار ابھی حسین کی ماں، ابھی اصغر کی ماں کی گود میں بیٹھا ہوا ہے۔ سید الشہداء آئے اور آ کر جناب رباب سے بچے کا حال پوچھا، رباب فرماتی ہیں بچے کا حال بہت بد ہے، خراب ہے، اتنا دہن خشک ہے، زبان خشک ہے کہ ہونٹوں پہ زبان چلتی نہیں ہے۔ حسین نے رباب سے اصغر کو لیا، لے کر خیمے سے جب باہر نکلنے لگے تو رباب پوچھتی ہیں میرے بچے کو کہاں لے کر جا رہے ہیں، فرماتے ہیں آپ ہی نے تو کہا تھا بچہ پیاسا ہے، میں پانی پلانے لے کر جا رہا ہوں۔ جب پانی کے لیے لے کر گئے میدان میں، ان اشقیاء کے سامنے بچے کو رکھا اور کہا کہ اگر تمہیں دشمنی ہوگی تو میرے ساتھ دشمنی ہوگی، اس بچے کا کیا قصور ہے، چھ ماہ کا بچہ ہے، پانی نہیں ملا، دودھ نہیں ملا، اس کی ماں کا دودھ خشک ہو گیا، جنہوں نے کھانا نہ کھایا ہو، جنہوں نے پانی نہ پیا ہو، جو تشنا و پیاسا ہو، ان کے بچوں پر یہ ستم دیکھ کر عمر سعد کی لشکر میں بغاوت کے آثار ظاہر ہوئے، یہ کلبلی مچ گئی، یہ لعین ڈر گیا کہ کہیں میرے لشکر میں بغاوت نہ ہو جائے، لوگ رونے لگے، اصغر کی تشنگی کو دیکھ کر دوڑا ہوا ہرملا کے پاس جاتا ہے، جا کر کہتا ہے ہرملا جلدی کر، تو بڑا باہر ماہر تیر انداز ہے، اب تیری تیر اندازی کا وقت آ گیا ہے، اپنے فن کا مظاہرہ کر، ایک تیر تجھے پھینکنا ہے۔ کہنے لگا کس پر پھینکوں، آیا حسین کے ساتھ آخری جنگ کا وقت آ گیا یا حسین کی مدد کو کوئی تازہ دم فوج آ گئی؟ کہنے لگا نہ حسین پر حملہ کرنا ہے نہ حسین کی مدد کو فوج آئی ہے۔ تو کہنے لگا پھر کس پر تیر پھینکوں؟ کہا ذرا غور سے حسین کے ہاتھوں میں دیکھ، کوئی سفیدی دکھائی دیتی ہے یا نہیں؟ اور ملا نے دیکھا تو کہنے لگا ملعون یہ تو چھوٹا سا بچہ ہے، تو کیا سمجھتا ہے اس پر تیر چلا دوں؟ کہا جلدی کر تیر چلا دے، ورنہ اصغر میرے لشکر کو شکست دے گا۔ اس لعین نے تیر اٹھایا، کمان میں لگا کر بچے کا نشانہ لیا، لیکن اس سے تیر نہیں چلا، دوبارہ کمان کو زمین پہ رکھ دیا، تیر کو زمین پر رکھ دیا۔ عمر سعد نے کہا تیرا ہاتھ کیوں لرز گیا، تو تو بڑا ماہر تیر انداز تھا۔ کہنے لگا جو منظر میں دیکھتا ہوں وہ تیر چلانے نہیں دیتا، کوئی میری جگہ ہوتا اس کا جگر پھٹ جاتا۔ کیا کہتے ہیں منظر دیکھتا ہے؟ کہتے ہیں جب میں تیر اٹھاتا ہوں تو پسے حسین پشت حسین پہ خیمے پر ایک پردہ دار خاتون ہے، گویا مجھے بول کے کہہ رہی ہے اور منا میرا بچہ بڑا چھوٹا ہے، میرا اصغر تشنا ہے، تیرے تیر کی علی بڑی ہے، ذرا دیکھ کے تیر چلانا۔ اس لائن نے کہا جلدی کر تیر چلا، ان خیالات کو چھوڑ دے۔ دوبارہ کمان اٹھاتا ہے، تیر لگاتا ہے، اصغر کے گلے کا نشانہ لیتا ہے، ایک دفعہ جو تیر چلتا ہے، تیر کا چلنا تھا، عمر سعد کے لشکر کا راوی کہتا ہے ہم نے حسین کے ہاتھوں پر ایک بڑا عجیب منظر دیکھا۔ عزاداروں کیا منظر تھا؟ کہتا ہے ہم نے دیکھا کہ حسین کے ہاتھوں پر اس طرح سے بچہ تڑپا جس طرح مچھلی پانی سے باہر آ کر تڑپتی ہے۔ عزیزوں تمہیں پتا ہے کس طرح مچھلی تڑپتی ہے؟ مچھلی جب باہر آتی ہے اپنے آپ کو اٹھاتی ہے، دوبارہ زمین پر پھینکتی ہے۔
على لعنة الله على الظالمين فسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون مات من